نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرت نبوی کا متنی دور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہونے والی جنگ غزوہ خیبر، ہم اس کی تفصیلات دیکھ چکے. آج ہم دیکھیں گے کچھ واقعات جو کہ اس جنگ کے بعد سامنے آئے. اس میں سے ایک واقعہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد کا ہے. قبیلہ عشر سے کچھ لوگ آئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. اس غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ قبیلہ عشر کے مسلمان یعنی ابو موسیٰ الاشعری اور ان کے رفقا بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موقع دیا. پیج نمبر 510 ہے. حضرت موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا. وہاں جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے. چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ گئے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے. آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کو ہی حصہ ملا. البتہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا حصہ بھی لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا. اس سے چند باتیں ہم اپنے لیے عمل کی لیں گے. پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام بڑے پیارے صحابی ہیں. کئی جگہ ان کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، بعد میں آپ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کے فرامین بھی پڑھ لیجئے گا، لیکن کتنے آخر کے دور میں اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بالکل ابتدائی دنوں میں ہی انسان کو اچھے ساتھی ملے، بلکہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں کہ یمن سے چلے تھے اللہ کے نبی کے آنے کا سن کر، اور کس طریقے سے یہ حبشہ پہنچ گئے. آنا کہاں جاتے تھے؟ جدہ. چلے گئے حبشہ. کتنا ایڈورس معاملہ ہوا نا، کتنا شور ہو سکتا ہے اس وقت، ہائے یہ کیا ہوا. لیکن حبشہ میں ان کا جانا کیوں بہتر تھا؟ ہو سکتا ہے جدہ میں آتے مکہ والوں کے ہاتھ لگ جاتے، کوئی مسئلہ ہوتا، اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، بیچ میں مکہ پڑتا ہے، کتنے مراحل سے گزرتے. بظاہر یہ دوسرے ملک میں گئے، لیکن وہاں سے ان کو ایک مسلمان حضرت جعفر مل گئے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر جو تھے پہلے سے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ حالات کا کچھ اس طرح کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، یہ حالات میرے ساتھ کیوں بن رہے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اللہ اب کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا اس میں کتنی خیر ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے، جب آپ کی زندگی میں کوئی انیوژل واقعہ آئے تو بجائے اس کے یہ کہنے کہ اللہ اس کو ختم کر دے، اس کو ٹھیک کر دے، یہ روک لے، نہیں، آپ کہیں کہ اللہ اس کو خیر والا بنا دے. اس کی خیر اگر مجھے نہیں دکھ رہی تو مجھے نظر آ جائے، اور اگر اس کے اندر کوئی دور سا سرات نکلنے والے ہیں اچھے تو پھر میرا دل اس پہ مطمئن کر دے. پھر اسے ایک اور چیز، اللہ کے نبی کی مولفت القلوب والی کیفیت بھی دیکھیے. ہر بندہ لڑنے والا حصہ پاتا ہے، لیکن یہاں بن لڑے حصے پائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو گمان تھا نا کہ اگر یہ لوگ اس سے پہلے آ جاتے تو یہ حصے دار ہوتے. تو یہاں سے ایک اچھے لیڈر کی فہم اور فراست دکھتی ہے کہ کس بندے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، اور باقی صحابہ کی اطاعت بھی دکھتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا جی یہ کوئی اپنے ہوں گے جن کو آپ نے کچھ دے دیا، اچھا ان کو تو آپ نے بہت جلدی آگے لگا لیا، ورنہ تو ان سے پہلے اچھے بھی لوگ موجود تھے. تو یہ سب باتیں صرف درد سر ہوتا ہے، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. جب حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کو بوسہ دے کر فرمایا، واللہ ہی میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. کیا لگتے تھے اللہ کے نبی کے؟ جی چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے یہ بھی، تو آپ کے بھی اسی طرح سے پھر کزن ہوئے. یہاں سے رشتہ داریوں کی بات بھی سمجھ آتی ہے، اور خون کے رشتوں کی ایک قسم کی کشش بھی ہوتی ہے. جیسے حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، تو ہم مانے نہ مانے لیکن ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، جس کو نہیں ہوتی وہ اب نارملٹی ہے. ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عمر بن امیہ دمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور ان سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کے آپ کے پاس روانہ کر دے۔ اسی لیے نجاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے ان کو روانہ کیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی بچے ہوئے بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں مکی دور میں کہ کس طرح مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے اور وہاں حضرت جعفر نے مسلمانوں کو ریپریزنٹ بھی کیا تھا۔ اب چونکہ حالات سدھر گئے ہیں، خیبر تک فتح ہو گیا، اب مدینہ کی اکانومی بھی بہتر ہونے کے چانسز تھے، تو اللہ کے نبی نے پھر ان لوگوں کو اب مکہ کی بجائے مدینہ میں بلا لیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے زلزلوں کے بعد زمینوں میں سے بعض دفعہ بہت ہی زرخیزی نکلتی ہے، وہ فرٹائل ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے بعض دفعہ جنگوں کے بعد بھی بہت سارے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس سے ان مسلمانوں کو بہت زیادہ خیر مل جاتی ہے۔ ایک اور اہم واقعہ جو غزوہ خیبر کے واقعات میں آتا ہے، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ہے۔ حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق تھا، اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا۔ جب عورتوں کو قید کیا گیا تو حضرت صفیہ بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ یہ سب عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دحیہ بن حلیفہ قلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی کو منتخب کر لیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ کے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کی شان شان ہے، یعنی یہ بھی سردار کی بیٹی تھی اور اللہ کے نبی بھی ایک نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے، تو ان کو ان کے برابر کے جوڑ کی وجہ سے یہ بات بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ پھر حضرت دحیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر حضرت دحیہ سے فرمایا قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے شادی کی، اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ دو تین چیزیں ہیں، بعض دفعہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بات پیچھے ہم تفسیر میں تو بہت دفعہ کر چکے، یہاں بھی ذکر کر دوں کہ لونڈی کا معاملہ کیا ہے۔ تو لونڈی کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک باپ اپنی بیٹی سے نکاح کرواتا ہے کسی مرد کا، تو اس میں بھی تو باپ ہی کی رضامندی ہوتی ہے، اور دو چار بول ہی تو ہوتے ہیں، لے لو، قبول ہے، اتنے حق مہر پہ۔ بالکل یہی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آپ کے کسی کو دینے کا طریقہ بھی بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ ایسی عورتیں جو قیدی بن کے آتی تھیں، اس پہ ہم نے سورۃ نساء میں 5ویں پارے کی پہلی آیت پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی سبیل الجنہ میں۔ کسی کو اگر یہ موضوع زیادہ تفصیل سے سننا تو وہاں سن لے کہ ایسی عورتوں کو بھی تو بسانا ہوتا تھا، ان کی بھی تو جسمانی، روحانی اور معاشرتی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ پہ اسلام پیش کیا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کہاں وہ ایک لونڈی تھیں لیکن اسلام قبول کر کے آزاد ہوئیں، اور آزادی کے بعد پھر ایک نبی کی بیوی بنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، شر میں سے کیسے خیر کو نکالتا ہے۔ جب مدینہ کے راستے پہ تھے تو صد صحبہ نام کی جگہ پہ، یہ ایک دیوار تھی صحبہ کی، یہاں پہنچ کر حیض سے پاک ہوئیں، کیونکہ لونڈی جو بھی اپنے شوہر سے آزاد ہوتی تھی اس کی جو مدت ہوتی ہے عدت کی، وہ ایک حیض سے پاک ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا۔ راستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام کیا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا۔ دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ با خدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو۔ کیا کہانی ہے حضرت صفیہ کی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں آتی ہیں کہ بیچاریوں کو پہلے شوہروں سے خوشی نہیں ملتی، یا دین کی وجہ سے کچھ انبن ہوتی ہے، پھر بعد میں بہت نیک شوہر مل جاتے ہیں۔ تو حضرت صفیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ دوسری بات دیکھیے، ان کا سچا خواب، جبکہ یہ اس وقت اسلام میں نہیں تھی، یہودیہ تھی، اللہ جس کو چاہے سچا خواب دلا دے۔ پھر اس سے اگلی بات دیکھیے، ان کے شوہر کا فہم، آپ اس خواب کو سن کر تو نہیں سمجھیں گی، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ سمجھ گیا۔ اگلی بات دیکھیے کہ وہ تھا خود یہودیت پہ، ان کا شوہر خود یہودی تھا، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کا یقین تھا، تبھی تو کہا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو، یعنی اللہ کے نبی کو چاند سمجھا۔ تو بات چاہیے کہ کوئی مانے نہ مانے، لیکن اللہ پھر منوا لیتا ہے۔ ایک اور بڑا ہی دلخراش قسم کا واقعہ ہوا تھا خیبر کے بعد، وہ تھا زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تھے، کیونکہ ادھر سے مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ جو تھا وہ الحمدللہ سیٹل ہو چکا تھا، دوسری طرف جو تھا وہ معاملہ یہود کے ساتھ اس جنگ کی صورت میں ہو گیا۔ تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ آپ نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو پسند فرماتے ہیں، اسے بتایا گیا کہ دستی کا گوشت۔ اس نے دستی میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصے کو بھی زہر آلود کر دیا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نے دستی اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی، اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کیا یا قتل کیا، دونوں کو جوڑ لیا جائے تو پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر کی موت واقع ہوئی پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کو تو آپ سمجھ چکے، بہت ہی آسان بات ہے، لیکن جو بات اس میں ہے وہ تعلقات کی دیکھیے۔ جنگ لگی ہوئی تھی، مسلمان فاتح بن چکے تھے، ایک یہودی سلام بن مشکم، اس کا نام پہلے بھی پیچھے آپ نے پڑھا جنگ کے ضمن میں، اس کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس ہدیہ بھیجا اور آپ نے قبول کر لیا۔ یہ کون سے تعلقات ہیں کہ انسان جنگوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے روابط رکھے؟ تو بہرحال وہ لڑائیوں کو لڑائی کی حد تک رکھتے تھے، انسانی معاملات انسانوں کی حد تک، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بچایا۔ لیکن یہی زہر بعد میں پھر آپ کی جان کا سبب بنا، جب آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزاع کا وقت تھا، تو آپ نے کہا کہ ہر سال وہ زہر مجھے ستاتا تھا۔ کچھ سانپوں کے کچھ اور زہر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پھر پورے سال کے بعد ستاتے ہیں، تو اللہ نے اس نبی کو بچا لیا اور ایک خاص وقت تک جب تک چاہا زندہ رکھا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ اس عورت کا یہ بات بنانا کہ باقی ہم آپ کو آزمانا چاہتے تھے، تو دل میں خطبت تو لگی ہوئی تھی ان کے کہ یہ ہو نہ ہو یہ نبی وہی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں ہے۔ کچھ باتیں جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین کے بارے میں۔ خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے، 4 قریش سے، ایک قبیلہ اشجو سے، ایک قبیلہ اسلم سے، اور ایک اہل خیبر سے، اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے، علامہ منصوری نے 19 بھی لکھے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر کون ہوتے ہیں؟ سیرہ لکھنے والے۔ اہل سیر نے جو شہداء خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے، مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام لکھے ہیں، یعنی کچھ نام ہیں اس میں نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے۔ بہرحال بشر بن براء کا انتقال چونکہ جنگ کے خاتمے کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا، یعنی کچھ فرق کے ساتھ یہ ہے کہ 15-16 کے لوگ تھے قریب۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو دیکھ کے کیا سمجھ آتا ہے، اتنی بڑی جنگ ہوئی اور ٹوٹل 16-17 لوگ شہید ہوئے۔ میں جب پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں ہوک اٹھی ایک بات یاد کر کے کہ جب میں ریسنٹلی پاکستان میں تھی تو کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے پبلکلی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو میرے کانوں میں دو مردوں کی آوازیں آئیں، سناؤ آج شہر میں کتنے قتل ہوئے ہیں؟ تو ایک نے کہا نہیں آج بس 15-20 ہی ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا کہتے ہیں 20-25 قتل تو اب معمول ہے، اس کی خیر ہے کہ کراچی کے حالات پہ وہ لوگ تبصرہ کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج تو عام گھروں میں بیٹھ کے اتنے لوگ مرتے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر جو الزامات ہیں کہ آپ نے لوگوں کو مارا قتل کیا، آپ حیران ہوں گے۔ آج اس بات کو چیک کر لیجئے بعد میں جا کے، ساری جنگیں جتنی اللہ کے نبی کے دور میں ان سب کو جمع کر کے ٹوٹل مقتولین کی تعداد دیکھے تو حیران ہوں گے آپ، چند 100 بھی نہیں بنتے۔ اور آج ہزاروں کے اللہ کو بے گناہ شہری ہر روز مارے جاتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں. تو دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظروں میں اس طرح پیش کر سکے جیسے کہ آپ واقعی تھے. اب یہاں سے ایک اور معاملہ تھا. ایک جگہ کا نام تھا فدق. جیسے خیبر ایک جگہ ہے نا, اسی طرح فدق تھی. اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے. رسول اللہ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا, لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی. مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا, اور انہوں نے رسول اللہ کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی. آپ نے پیشکش قبول کر لی. اسی طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ کے لیے ہوئی, کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے, یعنی تلوار کے زور سے اس کو فتح نہیں کیا تھا. سمجھتے ہیں نا, دونوں, ایک مال فیع ہوتا ہے اور ایک غنیمت ہے. غنیمت میں تو سب کا حصہ ہوتا ہے, لیکن جو مال فیع جو بغیر لڑائی سے مل جاتا ہے, پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس طرف چاہے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. کتنا روپ تاری ہو جاتا تھا اسلام کا. بس ایک دفعہ مسلمان اپنا روپ پیدا کر لیں, پھر دیکھیے ذرا کس طرح آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے دوسروں کے دلوں کے اندر روپ ڈال دے گا. آج اصل میں ہم نے اپنا روپ خود ہی کھویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں وہ مسلم بنا دے کہ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. بہت ضرورت ہے آج مسلمان کو اپنے اصل میں آنے کی. وہی جنگل کا شیر اور سرکس کا شیر مثال یاد کر لیں. سرکس کے شیر کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ لگا کے بھی جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور جنگل کے شیر کا نام سنتے ہوئے بھی لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. فرق کس بات کا ہے کہ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے اور سرکس کا شیر بھوسی پڑی ہوئی ہے شیر کی کھال میں. تو جب مسلمان دوسروں کے اشاروں پہ ناچتا ہے, بھوسی بھرا ہوتا ہے, تو لوگ ہنستے ہیں, اس کا تماشا نکھاتے ہیں, اس کو دیکھو یہ کرو وہ کرو. لیکن اس کے برعکس جب اصلی مسلمان ہوتا ہے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک رات کو ایک کافر آیا, اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, اور اس نے دیکھا کہ رات کی تنہائیوں میں بھن بھن کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں. بڑا حیران ہوا جب غور کیا تو دیکھا کہ لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی تہجد میں اللہ کو قرآن سنا رہا تھا. اتنا اس کے دل پر روب تاری ہوا. واپس کیا, کب گلاف اس کا نام تھا, واپس جا کے اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم فرسان بن نہار و رحمان فی اللیل. یہ مسلمان کیا ہیں کہ دن کو بپھرے ہوئے گھڑ سوار بن جاتے ہیں, دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, اور رات کو یہ اللہ کے خوف سے رونے والے بن جاتے ہیں. پھر کہنے لگا, میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا ان سے مقابلہ ہو اور میں جیتوں, میری خواہش ہے کہ ایسے گروہ سے میرا سامنا بھی نہ ہو, اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور چلے چلو. یہ تھے وہ مسلمان. آج تو قصہ پارینہ بن گیا. آج ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو کتنا کمزور کر لیا. اے اللہ, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی کی امت کو دوبارہ ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, امانت کا. تین چار کام علامہ اقبال نے کہے تھے, لیا جائے گا کام تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا. آج مسلمان اگر سچے ہو جائیں, بہادر ہو جائیں, امانت دار ہو جائیں, غیور ہو جائیں, تو دیکھیے پوری دنیا کے لیڈر ہوں گے, یہ ورلڈ لیڈر ہوں گے. اللہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کے کام لیتا ہے. اللہ ہمیں اس کے اندر ایک ہلکا سا ذریعہ بنا لے, اور ہم قرآن کی اور اللہ کے نبی کی ان تعلیمات کو عام کرتے ہوئے اپنے گھروں سے اور اپنے معاشروں سے اس طرح سے اندھیرے دور کرتے جائیں کہ ہماری قبروں میں بھی کوئی روشنی کا چراغ جل جائے. اس کے بعد ایک اور جگہ راستے میں آتی تھی, وادی القرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے. وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی. جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا. وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے. رسول اللہ کا ایک غلام مارا گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بھن کر اس پر بھڑک رہی ہے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں. اللہ اکبر, کتنا بے لاگ انصاف ہے اللہ کا. خوف آتا ہے اللہ کے راستے کے کاموں میں بھی, اللہ کے پیسے کو ہاتھ لگاتے ہوئے, اللہ کے مال کو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چند لقمے اور یہ چند چیزیں جو ہیں یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ایک ایسا لقمہ, کوئی ایک ایسا ذرہ برابر مال ہمارے کم ہمارے حلق میں نہ آئے, ہماری کمائی میں نہ آئے, کہ جو تیرے راستے کا ہو اور ہم بدنیتی سے اور خیانت سے اس کو اپنا بنا لے. اللہ اکبر. آج صبح ہمارا نور اللہ نور کا سیشن تھا, آپ لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ. 23 پارے کا آخری رکتا زندگی رہی تو آپ بھی سنیں گے. سورۃ فاطر کی آیات تھیں اور اس میں وہ تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین, یعنی پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا کہ جو اللہ کے نبی کا ورثہ پائیں گے. تو اس کے بعد تین طرح کے گروہوں کا تذکرہ تھا, اور اس میں ظاہر بات یہ آتی ہے کہ علم حاصل کرتے تو سبھی ہیں لیکن اس کے بعد پھر تین گروہ ہوتے ہیں نا. پھر اس میں تھوڑی بات ہوئی, یقین کریں ہمارے یہاں جو ساتھی تھے وہ رونے لگے. یہ وہ سب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہر طرح کا کام کرتے ہیں ادھر, اور ماشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا بوجھ انہوں نے اٹھایا. وہ اپنی توفیق کے مطابق ہر بندہ حصہ ڈالتا ہے. پھر وہ بعد میں شیئرنگ میں یہی کہہ رہے تھے کیا کریں, اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اگر پھر بھی ہم سے کمی رہ جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا نا. میں نے کہا شیطان آپ کے دل میں یہ ڈالے گا کہ نہیں نہیں سب چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤ, ایسی پتہ نہیں غلطیاں کریں گے, پتہ نہیں پکڑنا ہو. تو میں نے کہا نہیں, اس راستے میں کام کرنا اور غلطیاں کرنا اور اس پہ ڈرنا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بندہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. اور حقیقت میرے اپنے دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ بس تو سنبھال اپنے کام, مجھے چھوڑ دے. کتنا اچھا ہو بس میں صرف بیٹھ کے اکیلے پڑھوں پڑھاؤں اور ختم. اس میں بھی ڈر ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں حق بھی دیا کہ نہیں دیا. لیکن اللہ کے دین کے کاموں کو سنبھالنا, چلانا, لینا, دینا, توڑ کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں. کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ جب میں پڑھاتی ہوں 6-6 گھنٹے بھی میں اگر ایک جگہ بیٹھ کے پڑھاؤں میں بالکل نہیں تھکتی, بہت سکون ملتا ہے. لیکن مینجمنٹ کے کاموں پہ اور ادھر ادھر کی جو دوسرے کام بہت ضروری ہوتے ہیں اس میں تھک جاتی ہوں. میرا دل کرتا ہے کوئی اور لے لے یہ کام, میرے سے نہ کوئی کرائے, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب بس تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جائے. دیکھیے ایک چادر آگ کی بنا کے جسم پہ ڈالی گئی تو کیا بنے گا, کتنا باریک بین ہے, کتنا لطیف ہے. اے اللہ ہم یہاں سب کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس کو دنیا میں نکال دے, ہمارے دلوں کے کھوٹ کھپٹ سارے نکال دے, ہمارے دلوں سے مال کی اور ایسی تمام چیزوں کی محبت نکال دے جو کل تیرے دربار میں ہمیں شرمندہ اور رسوا کرے. کیا کرنا اس پڑھ اور پڑھا کے اگر اس کے بعد ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نہ کم ہوئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی. پورے لشکر کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا گیا, ایک پرچم حباب بن منظر کو دیا گیا اور تیسرا جھنڈا عبادہ بن بشر کو دیا گیا. اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی. یہ بھی نوٹ کیجئے گا, اگر صرف جان اور مال لینا ہوتا تو پھر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہ کرتے. انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا. ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا. پھر دوسرا آدمی نکلا, حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا. اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا, اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا. اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے. جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے. کیا روب تھا مسلمانوں کا. اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور ان کو اسلام, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے. اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے لیکن ابھی سورج نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا. یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دے دیے. نمازیں بھی ساتھ ہیں, تبلیغ بھی ساتھ ہے اور جہاد بھی ساتھ ہے. یہ چیزیں مل کے مومن بناتی ہیں. مسلمان ایسے نہیں بن جاتا صرف باتوں سے, ہر چیز ساتھ ساتھ ہے. پھر ہمت اور جوش دیکھیے نا, اس طرح سے مسلمانوں کو سب کچھ ملا. صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا. آج لوگ کہتے ہیں کہاں سے کمائیں گے, کہاں سے کھائیں گے. ایک دفعہ اللہ کے بن جائیں, آپ سے سمٹے گا نہیں. آپ حرام سے منہ پھیریں, آپ کو اللہ حلال آپ کے قدموں میں لا کے رکھے گا. شرط ہے کہ انسان کا ایمان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرآن میں 4 روز قیام فرمایا. جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم کر دیا. البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا, اور اس کے متعلق ان سے بھی معاملہ طے کر لیا. یعنی جیسے خیبر سے والوں سے ہوا تھا کہ جگہ ان کی ہے, کام وہ کریں گے, آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے. اس طرح مسلمانوں کی ساری ٹینشن بھی چلی گئی, مینجمنٹ کے پرابلمس نہیں ہوئے, کس کو اسائن کریں, پھر آگے پتہ نہیں ٹھیک کام ہو کہ نہ ہو. یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ بھی حکمت انسان کو سکھائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو توڑنے کی بجائے ان کے اندر شراکت کر لو, ان کو اپنے ساتھ جوڑ لو اور کچھ لے دے کر اس پہ معاملہ کرو. بہرحال یہ مسلمانوں کو ایک تیسری فتح تھی جو اسی سفر میں ہوئی. پھر اسی طرح تیمہ نام کی ایک جگہ تھی. تیمہ کے یہود کو بھی جب خیبر فدق اور وادی القرآن کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی, یعنی ان کو اس بات کی خبر ملی کہ یہاں کے لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خود کو دے دیا ہے, تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ راہی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کر لی. کتنا پیارا انداز ہے. دیکھیے اگر ایک دفعہ مسلمان اپنا روپ ڈال دیں تو باقی لوگوں نے خود ہی کہنا جی آپ ہماری طرف نہ آئیے گا, ہم سے صلح کر لیں, ہم آپ کو جنگ کی دھمکیاں نہیں دیں گے, اور ہم آپ کی ایڈ نہیں روکیں گے, اور ہم آپ پہ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. خود بخود صلح کی پیشکش کی. رسول اللہ نے ان کی پیشکش قبول فرما لی کیونکہ اب جنگجو نہیں تھے. آپ کو تو صلح اچھی لگتی تھی, آپ نے تو جنگ کی اس لیے تھی تاکہ امن ہو. اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے, یعنی ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے تو ہمیں سب چھوڑنا پڑے گا, تو صلح کر لی, مشروط تھی. یہود ادھر ہی رہیں گے. اور ایک تحریر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے بات تھی وہ کیا تھی کہ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عدایا کے لیے ہے, ان کے ذمے ہے اور ان پر جزیہ ہے, ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ ان کو ضلع وطن کیا جائے گا, رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش, یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا, قائم رہنے والا ہوگا, ایور لاسٹنگ. اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی. یعنی انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم آپ کو مان لیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں, جیسے کسی بھی ملک میں منورٹیز جزیہ دیتی ہیں ہم بھی دیں گے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. لڑائی تو ان سے ہوتی ہے جو پھر حق بھی نہیں دیتے اور حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں. بہرحال یہاں سے اللہ کے نبی مدینہ کو واپس چلتے ہیں. آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی. واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے. جوش تھا نا, فتح کا بھی ایک اپنا نشہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو, تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے. یہ بھی ایک پیارا انداز تھا آپ کا بات کرنے کا. اسی راستے میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے آخر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا, یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی. وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے, یعنی دیکھ رہے تھے کہ کب سورج نکلے یا روشنی ہو اس طرف. لیکن آنکھ لگ گئی, سفر بھی تھا, تکن بھی تھی. اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے, پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی. اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے, پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی. کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا. اگر یہ سارے واقعات دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سن 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں. تو یہاں سے آپ کو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا دکھتا ہے. انسان تھے, تھکتے تھے, نیند آتی تھی, اور اتنی نیکیاں کر کے بھی وہ نہیں ہوتے تھے کہ بس یہ بہت کچھ کر لیا اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ چلتے رہتے تھے. تو یہاں سے خیبر کا جو سفر تھا الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے تمام ہوا. ایک چھوٹا سا سریہ ابان بن سعید نام کا ہوا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبیر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے. حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں. اسی لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا. ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی. اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے. کہتے ہیں کہ یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ تفصیلات نہیں پتا. تو یہ تھی خیبر. آج بھی مسلمان وہی ہیں, آج بھی نبی کی امت وہی ہے, صرف خوب بدل گئی, وہ طریقہ بدل گیا, وہ جینا مرنا وہ نہیں رہا, ہماری نیتیں خراب ہو گئیں, ہمارے طریقے خراب ہو گئے. اس لیے آج ہم نے اللہ کی مدد کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے. دعا کرتے ہیں کہ آج پھر اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو کو بہترین طریقے سے نبھانے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.